امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. صلوات بھیجے محمد علی محمد. ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست انوار علی جعفری صاحب جو خیرپور میں رہتے ہیں ان کی اہلیہ کا آج انتقال ہو گیا. آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے مرحومین کے ساتھ انہیں بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دی. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات بھیج دیجیے. اور پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اختیار کیا, پسندیدہ قرار دیا, جنہیں ہم نے چن لیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے پسند کیا انہیں کتاب کا وارث بنا دیا. کتاب کے وارث قرار پائے بطور کلی سارے مسلمان. بس دو منٹ لیں گے تاکہ تسلسل قائم ہو جائے, ربط قائم ہو جائے. سارے مسلمان کتاب کے وارث قرار پائے. پھر وارثین کو تین طبقوں میں اللہ نے تقسیم کیا. کتاب تو ہم نے ان کو دی, کتاب ان کے پاس ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا بھی, ان کے ہاتھ کا گوشت کھانا, ان کے ہاتھ سے کھانا کھانا, ان سے لین دین کرنا, تعلقات قائم کرنا, یہ سب ہمارے لیے حلال ہے آپس میں جتنے بھی مسلمان. لیکن آیا کیا سب مسلمان وارث کتاب ہیں, حقیقی وارث کتاب ہیں؟ نہیں. مسلمان کی حیثیت سے تو ان کو الگ کر دیا, باقی قوموں کے مقابلے میں مسلمان کی حیثیت سے ان کو الگ کر دیا. ایک قوم جس کے پاس قرآن ہے, یہ تم پسندیدہ ہو, اسلام پسندیدہ دین ہے, اور تم بہترین امت ہو, امتوں کے حساب سے تم بہترین امت ہو. اس کی ہم تشریح بڑی تفصیل سے کر چکے گزشتہ مجالس میں. ان کے تین طبقے ہوئے. ان میں ایک وہ ہے کہ جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. کیا مطلب؟ یعنی کتاب سے پھر گیا, کتاب ہے مگر اس نے کتاب سے منہ موڑ لیا. منہ موڑنے کا مطلب کیا؟ کہ اپنی مرضی سے اس نے آیات کی تفسیر, آیت کی تشریح اپنی مرضی ڈالنی شروع کر دی. دین میں جیسے اپنی مرضیاں ڈالتے ہیں, آج بتائیں گے آپ کو کیسے کیسے ہوتا ہے, دین میں کیا کیا چیزیں کیسے ملائی جاتی ہیں. دوسرے وہ ہیں جو چل رہے ہیں میانہ روی پہ, بیچارے بیچ کا راستہ اپنے دین پہ بھی عمل کر رہے ہیں, دنیا پہ بھی چل رہے ہیں, سب کیے جا رہے ہیں. منہ مقتصد, یہ اقتصادیات کے ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یہ مقصد ہے اس کا. تیسرا وہ ہے کہ جو حقیقی وارث ہے, سابقم بالخیرات, جو نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا گیا, آگے بڑھتا چلا گیا, آگے بڑھتا چلا گیا. کل ہم نے یہاں تک بات پہنچائی تھی کہ وراثت دینے میں اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دو قسم کی وراثت ہے. ایک مال و متاع کی وراثت ہے, وہ بچوں میں جائے گی, وہ چاہے نبی کی ہو, جیسے جناب زکریا علیہ السلام, پیغمبر جناب زکریا دعا کرتے ہیں فاولی من لدنک ولی بار الہ, اپنی بارگاہ سے میرے ایک وارث بھیج, ایک ولی بھیج, یرثنی و یرث من آل یعقوب, کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو, یعنی جتنی بھی میرے پاس چیزیں سب اسے دوں. ایک ہوتا ہے روحانی ترکہ, علمی ورثہ. علمی ورثہ اہلیت دیکھ کے دیا جاتا ہے. مثلا کل جو ہم نے بات کی تھی اس کا نتیجہ ایک جملے میں دے دیں کہ جناب موسیٰ کے جو مال و متا تھا وہ تو اولاد کو ملا, لیکن جو علمی اور روحانی ورثہ تھا وہ کس کو گیا؟ بھائی کو, جناب ہارون کو گیا. اور جناب ہارون کے بعد ان کی اولاد میں آیا, ان کے دونوں بیٹے شبر و شبیر. کل ہم نے تفصیل سے آپ سے بیان کیا کہ دو قسم کی وراثت ہے انبیاء کی. ایک وراثت میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, جیسے سب کی میراث ہے ویسے انبیاء کی میراث ہے. نبی کی اولاد کو اس کا سب کچھ ملے گا. اب اتنی آیات ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ نبی میراث نہیں چھوڑتا تو اب یہ عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کوئی ورثہ نہیں چھوڑتا. ارے بھائی, سب کو اس کی ورثہ جو ہے اس کی اولاد کو ملے گا. جس کا بھی ورثہ ہے اس کی اولاد کو ملے گا, جس کا بھی انبیاء تھے ان کا بھی ورثہ اولاد کو ملا. لوٹ تھوڑی لیا لوگوں نے, جناب موسیٰ تو گئے. اب نبی کیونکہ ورثہ نہیں چھوڑتا, ان کا معلوم تھا, لوٹ لیا کیا سب نے؟ لوٹ کے لے گئے کہ بھائی نبی کی کوئی میراث نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو, میری غیر عقلی سی بات ہے. تو وہ وراثت. اب آج ہم ان شہید انبیاء کا ذکر کریں گے کہ جن کو قرآن مجید نے الگ ذرا سا ان کا ذکر بھی کیا, اور وہ شہید کے جسے خود سید الشہداء راستے بھر یاد کرتے رہے, وہ قصہ کیا ہے. اور پھر بخت نصر کا بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا احوال پیش کریں گے. ایک اصول یاد رکھیے, وہ اصول یہ ہے کہ اللہ جب اپنا انتقام لیتا ہے تو اپنے پاک ترین بندوں کے ذریعے سے لیتا ہے. دیکھیے شروع میں خشک لگے گی مجلس میں, لیکن میں بنیاد یہی ہے, اس کے بعد میں نتیجہ جو دوں گا وہ پھر جب انشاءاللہ پہنچیں گے کل کی طرح تو آپ کو مجھے یقین ہے کہ کچھ اضافہ ہوگا, لطف بھی آئے گا. لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے, اس تمہید کو جو میں روزانہ باندھتا ہوں شروع میں, یہ ضروری ہے. دیکھیے ایک اصول ہے, اللہ جب اپنا انتقام لے گا تو نیک ترین بندوں کے ذریعے سے لے گا, انبیاء کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے, اوصیاء کے ذریعے, ان کے ذریعے سے انتقام لے گا. جب اپنے نیک بندوں کا انتقام لے گا, یعنی اگر کسی نے نبی کو قتل کیا, رسول کو قتل کیا, امام کو قتل کیا, تو اس کا بدلہ اللہ نیک بندوں کے ذریعے نہیں لیتا, پست ترین لوگوں کے ذریعے سے بدلہ لیتا ہے. یعنی وہ پست لوگ جو انبیاء پر ظلم کرتے ہیں, ائمہ پر ظلم کرتے ہیں, ان سے اللہ بدلہ نیک لوگوں کے ذریعے نہیں لیتا, بلکہ ان سے بھی پست لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا, ان سے بھی پست لوگوں کو مسلط کر دے گا. بنی امیہ پر بنو عباس مسلط کر دیے, ہے کہ نہیں. ابھی اور مثالیں دیں گے اور ایک سوال بھی اس میں پیدا ہوا, اس سوال کا جواب بھی دیں گے آخر میں. لیکن ابھی یہ اصول یاد رکھیے, اپنا بدلہ دے گا نیک بندوں کے ذریعے, اس کے انبیاء کو, اوصیاء کو, ائمہ کو تکلیف کوئی پہنچائے گا, قتل کرے گا, تو ان کا بدلہ کس سے لے گا؟ پست ترین لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا. تو اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ میں اب آپ کو افیم نہیں دینا چاہ رہا, آپ کو کوئی خواب خرگوش میں سنانا نہیں چاہ رہا, جد و جہد اپنی جگہ, جد و جہد کرتے ہیں, مگر یہ یاد رکھیے کہ تاریخ میں جب بھی آپ کے مقابلے میں کوئی پست دشمن آئے, پست جاہل, تو یقین رکھیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ اس سے بھی بڑے پست لشکر کو بھیجے گا. کیونکہ دیکھیے جو حق والے ہیں وہ ان کا وہ حشر نہیں کر سکتے نا, ان کے ساتھ وہ حشر نہیں کر سکتے, جو پست تر آئے گا وہ ان کے ساتھ بدترین حشر کرے گا, ان کا بدترین سلوک کرے گا. جو ذہن میں سوال آ رہے ہیں اس کا جواب دوں گا, لیکن یہ اصول یاد رکھیے, یہ مشیت کا قاعدہ ہے, اپنا بدلہ لے گا پاک ترین بندوں کے ذریعے, انبیاء اور اوصیاء کا بدلہ لے گا جو پست ترین لوگ, اور یہ بھی طے ہے نا کہ انبیاء کو قتل کرنے والا, رسولوں کو قتل کرنے والا, ائمہ یعنی ائمہ طاہرین کو قتل کرنے والا, یہ قاعدہ ہے. میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا منبر سے, مگر اس کے سوا کچھ مل نہیں رہا مجھے, کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ بدکاری کے عمل سے پیدا ہوا ہوگا. یوں میں نے کر دیا احتیاط کے ساتھ بھی, اب اس سے اچھا لفظ مجھے نہیں ملا, کہ جو بدکاری کے نتیجے میں جو پیدا ہوا ہوگا, یہ قدرت کا قانون ہے کہ چاہے نبی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, مگر بدکار کے نتیجے میں جو پیدا ہوا ہو, رسول کو تکلیف نہیں دے سکتا مگر وہ کہ جو بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا, ائمہ طاہرین کو قتل نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جو بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا. یہ ایک اصول, اب اس کو عام ذاکرین تو پڑھ دیتے ہیں, ہم نے جس انداز میں پڑھنا ہو, لیکن میں ذرا سا احتیاط کرتا ہوں. اب آئیے, دو پیغمبر, دونوں باپ بیٹے, دونوں شہید ہوئے, جناب زکریا کو آرے سے چھیرا گیا اور جناب یحییٰ کا سر قلم کیا گیا. باپ بیٹے ہیں نا دونوں, ایک وقت میں تین نبی ہیں, جناب زکریا علیہ السلام, جناب یحییٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ ابن مریم, تینوں. جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خالہ زاد بھائی ہیں, اگرچہ کہ ایسا نہیں ہے, خالہ زاد بھائی نہیں, بلکہ جناب زکریا کی جو زوجہ ہیں جناب ام کلثوم, وہ جناب مریم کی خالہ ہے. لیکن بعض قصص انبیاء میں یہ لکھ دیا گیا کہ نہیں, وہ دونوں بہنیں تھیں, جناب مریم اور جناب ام کلثوم بہنیں تھیں, لہٰذا وہ خالہ تھی, ایسا نہیں. دیکھیں اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوا, جناب مریم کا سن مبارک 17, 18, 19 سال, اس سے زیادہ نہیں بتایا گیا. اور جناب یحییٰ جو 6 مہینے بڑے ہیں جناب عیسیٰ سے, جناب زکریا کے بیٹے, جناب یحییٰ کی ولادت وقت جناب ام کلثوم کا سن ہے 98 سال. ان کی والدہ کا سن کیا ہے؟ یہی تو واقعہ ہے نا, کہ جب دعا کی ہے جناب زکریا نے تو بوڑھے ہو چکے نا, 100 سال سے زیادہ عمر ہے, پالنے والے ایک بیٹا دے, وارث دے, ورنہ میرے بدکار رشتے دار سب لوٹ کے لے جائیں گے, ساری وراثت لوٹ لیں گے. تو دعا کب کی ہے؟ جب بانجھ ہیں. اور جب بشارت دی ملائکہ نے تو یہی تو کہا تھا کہ پروردگار یہ کیسے ہوگا, میں بوڑھا ہو چکا, میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے, میری بیوی بانجھ ہے, 98 سال اس کی عمر ہے, کیسے ہوگا؟ تو یہ اب سمجھ میں آیا کہ وہ 98 سال کی، یہ 17-18 سال کی، تو بہن والا رشتہ سمجھ میں نہیں آتا، وہی رشتہ جو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نہیں، جناب مریم کی خالہ تھی جناب زکریا کی جو زوجہ تھی، وہ خالہ تھی، تو وہ بات یوں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کو عقل کی بنیاد پہ، جو شواہد کی بنیاد پہ پوری اترتی ہے۔ تو جناب زکریا کی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں، جناب حنا نام ہے جناب مریم کی والدہ کا، یعنی جناب زکریا کی زوجہ کی بہن کا نام، ان کی بیٹی ہے جناب مریم۔ اچھا، جناب مریم کی ولادت کا بھی قصہ عجیب ہے، اولاد وہاں بھی نہیں ہوتی تھی جناب عمران کی، جناب مریم کے والد کا نام ہے حضرت عمران، عمران کی ابھی ولادت نہیں ہوتی تھی۔ تو منت مانی دونوں میاں بیوی نے، حنا نے بھی، انہوں نے بھی نذر مانی، بیت المقدس تھا نا، بیت المقدس کے متولی تھے جناب زکریا، اور جو اچھے خاندان ہوتے تھے وہ اس زمانے میں اپنے ایک بچے کو وقف کر دیتے تھے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، تو وہ بڑے پاک صاف ہوتے تھے وہ لوگ، اور انہیں جیسے ہمارے یہاں راہب کا درجہ حاصل ہے نا، یا آج بھی چرچ میں ننز وغیرہ ہوتی ہیں، شادی وادیاں نہیں کرتی ہیں کہ نہیں، صاحب جو قاعدہ یہ ہے، اب کریں نہ کریں، وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، قاعدہ یہ ہے۔ تو یہ اس وقت سے قاعدہ تھا کہ اپنے ایک بچے کو وقف کر دیتے تھے بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ تو جناب حنا نے یہ نذر مانی کہ جو میرا بچہ ہوگا میں اسے وقف کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اب اس کے نتیجے میں ولادت ہوئی جناب مریم کی۔ مریم کا عبرانی زبان میں معنی ہے کنیز خدا، مریم کا ترجمہ کیا ہے؟ کنیز خدا، یاد رکھیے گا، عربی میں یعنی اردو میں فارسی میں ترجمہ کریں تو کنیز خدا بنتا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اب حیران دونوں ماں باپ، یہ تو لڑکا ہے ہی نہیں، اس وقت تک صرف لڑکے خدمت کرتے تھے، وہ تو لڑکا نہیں ہے، یہ تو لڑکی ہے، لیکن کیونکہ نظر کی تھی لہٰذا لے گئے۔ جناب زکریا نے بھی تائید کی، ہاں بھی اللہ نے اس کو اسی لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جناب مریم کے لیے ایک حجرہ الگ بنا دیا گیا جہاں وہ بیٹھ کر عبادت بھی کرتی تھی، اور آسمان سے ان کے لیے غذا آتی تھی، کیونکہ جناب زکریا احترام کی وجہ سے، تاکہ کوئی نامحرم بھی نہ دیکھے جناب مریم کو، تالا لگا کے جاتے تھے کہ بڑی ہو جائے گی تو خدمت کے لیے وقف کیا ہے۔ جب آتے تھے تو سردیوں میں گرمیوں کی غذا، گرمیوں میں سردی کے میوے، حیران ہو کر کہتے تھے کہ یہ سب کیسے آتا ہے تمہارے پاس، کہ یہ میرا اللہ بھیجتا ہے۔ تو یہ معاشرے میں تقدس جو تھا جناب مریم کا مشہور ہو گیا تھا، یاد رکھیے گا، مگر معاشرہ ہے یہودیوں کا۔ اب آئیے ذرا ایک معاشرے پر نظر ڈالیں گے، معاشرہ کیا ہو گیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، اور کیونکہ اب سامعین آگے میرے جوانوں سے درخواست کروں گا، بزرگ بیٹھے رہے کیونکہ ان کے لیے زحمت ہوتی ہے، جوان اٹھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، گیپ بھر دیں، گیپ بھر دیں، سناؤں گا تو میں، جتنی دیر مجھے سنانی ہے آپ کو سناؤں گا، آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں، آپ سنانی تو ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، جزاک اللہ۔ اب اس معاشرے کا کیا حال ہے؟ جناب زکریا پیغمبر ہیں مگر تبلیغ نہیں کر سکتے، بس چپکے چپکے لوگوں کو کہا کرتے ہیں آؤ بھائی نماز پڑھ لو، پڑھے نہیں پڑھے، کیوں؟ وہی جو حال ہوتا تھا ہر قوم کا، وہی حال کہ جب تک نبی ہے، نبی نے آ کے قسمت بدلی، تقدیر بدلی، مر رہے تھے، پٹ رہے تھے، در بدر تھے، خوار تھے، رسوا تھے، بچایا، اور جیسے ہی وہ گیا پھر اس لائن پہ چل پڑے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، ہر انسان، ملحد بھی چاہتا ہے، ملحد بھی کبھی پھنس جاتا ہے تو رات کو رجوع کرتا ہے، میں جانتا ہوں، رجوع کرتا ہے، بھائی تو جو بھی ہے میری مدد کر، میں نے خود کہتے سنا، میں جو بھی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ہے، چاہتا ہے کہ کسی کو مانوں مگر اپنی مرضی کا مانوں۔ عبادت کرنا چاہتا ہے ہر انسان مگر چاہتا ہے کہ عبادت اپنی مرضی کی ہو، جو مجھے سوٹ کرتی ہو وہ عبادت کروں، جو مجھے سوٹ کرتی ہو، جو مجھے پسند آتی ہو، جس میں کوئی زحمت نہ ہو، جو میری مرضی کی ہو میں وہ عبادت کروں۔ اپنی مرضی کی عبادت تو کرے گا مگر اپنی مرضی کی عبادت، اپنی مرضی۔ اس زمانے میں بھی یہی ہوا، اپنی اپنی دکانیں سب نے کھول لی، اپنی اپنی پسند کی ایک ایک چیز شامل کرتے گئے کہ مجھے یہ ہوا، الہام ہوا، مجھے بشارت ہوئی، مجھے خواب آیا، مجھے ایسا ہوا، مجھے ویسا ہوا، بھائی یہ رکھو۔ اب وہ ہوتے ہوتے وہی دین بن جاتا تھا، لوگ اسی کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ تو یہ آج کی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ سے انسان اپنی مرضی کے دین کی تلاش میں رہتا ہے کہ دین مانوں مگر اپنی مرضی کا مانوں، عبادت کروں مگر اپنی مرضی کی کروں۔ تو جب بھی یہ ہوا تو بیت المقدس کا نقشہ ایسا ہو گیا تھا جیسے زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کا، کہ اللہ کا گھر ہے 365 بک اور 365 صندوقچیاں رکھی ہوئی ہیں چندے کی، نظر و نیاز کی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں بات کر رہا، آج نہیں ہوتا ایسا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہی بیت المقدس کا نقشہ کہ ہے اللہ کا گھر، نماز ہوتی ہے، نبی ہے، مگر اپنی مرضی چلا رہے ہیں سب. احترام کرتے ہیں، ہاں بھائی بزرگ ہے. کب تک احترام؟ جب تک نصیحت نہ کریں. جہاں اس نے نصیحت کی، جہاں اس نے صحیح بات کی، کب پھر گیا دین سے؟ اس کا عقیدہ ہی ٹیڑھا ہے، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. بیٹھے ہوئے نا، ان کے پاس بڑی بڑی علمی ڈگریاں ہیں، بیٹھ کے عقیدے کے سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، کس کا عقیدہ اچھا ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے، برا ہے. خیر، اب اللہ جانے یہ بات ہے. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ جناب زکریہ کے پیچھے پڑ جاتے تھے. جناب زکریہ نے دعا کی کہ تو لوٹ لاٹ کے لے جائیں گے سب. مالک، بھیج اپنی بارگاہ سے ایک وارث، بھیج جو سنبھالے اس چیز کو. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نہیں سنبھال سکتا، یہ میرے خاندان والے، میری قوم قبیلے والے سب لوٹ لاٹ کے لے جائیں گے، بیت المقدس کو بھی بیچ دیں گے، پیسے کے عوض، دولت کے عوض نیلام کر دیں گے. یعنی اس کو بھی کوئی ایسا رنگ ڈھنگ دے دیں گے. ابھی تک یہ بچا ہوا ہے قبا، ابھی تک یہ تبرکات بچے ہوئے، میں حفاظت کر رہا ہوں. میرے بعد کیا ہوگا؟ میری تو کوئی اولاد نہیں، میرے رشتے دار بھی اسی رنگ میں رنگ گئے سارے، میں کیا کروں؟ اللہ نے سن لی. وہ بڑھاپے میں 100 سال سے زیادہ کی عمر، ملائکہ آ گئے، ملائکہ نے بشارت دے دی، لو بھائی یحییٰ نام کا بیٹا اللہ تمہیں دے رہا ہے. اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا. تو کہا پروردگار میرے لیے کوئی علامت قرار دے. کہ علامت یہ ہے کہ 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے. یہ نہیں کہ نہیں کرو گے کہ تم نہیں بولنی، اپنی مرضی سے نہیں. جب تمہارا بولنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ علامت ہے کہ اب یحییٰ آنے والا ہے. کہا پروردگار میری بیوی بانج ہے، 98 سال کی اس کی عمر ہے، آخرہ ہے، بھلا کیسے ہوگا؟ اور آپ کہا کیا؟ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا نا. یعنی قانون میرے اور آپ کے لیے، اللہ نے جس نے ہمارے لیے قانون بنایا وہ قانون کا پابند تھوڑی ہے. وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، بغیر باپ کے پیدا کرے، 100 سال کی عمر میں بانجھ پن کو ختم کر دے، آپ کے بڑھاپے کو ختم کر دے. کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا، یہ ہمارا کام ہے، آپ کی دعا ہم نے سن لی، ہم آپ کو دیں گے بیٹا یحییٰ نام کا، وہ بانجھ پن ختم کر دیں گے، آپ کے بڑھاپے کو ختم کر دیں گے، اور آپ کو بیٹا نصیب ہوگا. اب جب یہ بات بھی مشہور ہو گئی سب میں کہ بھائی ایسا ہوگا، اور جب آپ کے قوت گویائی خود بخود ختم ہو گئی 3 دن کے لیے، اشاروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے تو لوگ سمجھ گئے کہ اب یحییٰ آنے والے ہیں. اچھا، جانتے سب تھے مگر عمل کرتے ہوئے سب کو پریشانی ہوتی تھی. سب جانتے کہ آنے والا آئے گا، اور آنے والا آ کے کیا کرے گا، پھر بھی اپنی ڈگر نہیں چھوڑتے، پھر بھی ان راستوں سے نہیں ہٹتے، خود ہی بتاتے بھی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسے کرے گا، اس کو مارے گا، اس کو مارے گا، اس کو مارے گا. اپنے بھی پتہ نہیں کتنے صدمے آ جائیں گے، مگر پھر بھی نہیں سیدھا ہوتا، پھر بھی سیدھا نہیں ہوتا. تو ہر زمانے کا مسئلہ ہے نا، ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. خیر جناب، ادھر جناب یحییٰ کی ولادت ہو گئی. جناب یحییٰ کون؟ جنہیں 3 سال کے سن میں نبوت عطا ہو گئی، بچپنے میں. خذ الکتاب بقوت، یا اس کتاب کو قوت سے تھام لو، کتاب مل گئی. اور جناب یحییٰ نے 3 سال کے سن میں اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا. صفات یہ تھی جناب یحییٰ کی کہ جناب یحییٰ اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کے رخساروں کے گوشت، یہ گال گل کے گر جاتے، روتے روتے. مبالغہ نہیں کر رہا، میں جب آپ کے سامنے آتا ہوں تو کوئی ایک قصص پڑھ کے نہیں آتا، مختلف مکاتب فکر کے کتابوں کا نچوڑ، ایک خلاصہ دیتا ہوں. جو مشترکات، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ فقہ جعفریہ کی کتابوں میں ہے، جو نچوڑ پیش کرتا ہوں وہ مشترک ہے. یعنی یہ جو واقعات پیش کر رہا ہوں، صورت واقعہ سب کے یہاں ایک ہی جیسی ہے، صورت واقعہ سب کے یہاں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کسی کو کسی بھی مکتب فکر کا ہو اختلاف نہیں. کہ ہاں جناب یحییٰ کی جو صفات ہیں، میں ایک صفات یہ تھی کہ صحرا میں ایک بار جناب زکریہ نے جہنم کا ذکر کر دیا، چھوٹے سے تھے، دوڑ گئے صحرا میں اور اتنا روئے، اتنا روئے کہ یہ گال، یہ گوشت گل گیا، روتے روتے اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے جناب یحییٰ، گریا کرتے رہتے. ماں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتی تھی، ماں دیکھ کے روتی تھی کہ اپنا کیا حال بنا رکھا. جناب زکریہ کہتے تھے کہ پروردگار میں نے تجھ سے مانگا ہے اور یہ اس کا حال یہ کہ ہر وقت گریا، ہر وقت گریا. جناب یحییٰ کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ زندگی بھر کبھی انہوں نے تبسم نہیں کیا، کبھی مسکرائے نہیں، اتنا گریا اللہ کے خوف سے، اللہ کو یاد کر کے اتنا گریا کرتے رہتے تھے. آئیے کیا حشر ہوا جناب زکریہ کا، قوم نے کیا کیا. جناب زکریا کے ساتھ. جناب مریم حجرے میں ہیں اور اللہ نے جو طے کیا ہے وہ طے کیا ہے. جناب جبرائیل کے ذریعے سے بشارت ہوئی اور جناب مریم پر وہ وقت آ گیا. جناب یحییٰ کے ایک بات آپ کو بتا دوں مشترک, کہ جناب یحییٰ کی جو مدت حمل ہے وہ 6 ماہ ہے, قرآن مجید میں ذکر ہے. اور انبیاء میں اور ائمہ میں دو ہی ہستیاں ہیں, ایک جناب یحییٰ علیہ السلام, ایک جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, جن کی مدت حمل جو رحم مبارک ہے مادر میں, ان کا نور مبارک دونوں کا 6 ماہ سے زیادہ قرار نہیں رہا, استقرار نہیں رہا 6 ماہ سے زیادہ, کیونکہ آگے کچھ تاریخ بننے والی تھی نا, لہذا وہیں سے وہ بات تھی. تو جناب یحییٰ وہ پہلے فرد تھے جو 6 ماہ جن کا نور مبارک رحم مبارک کے مادر میں رہا, ان کی والدہ کے رحم مبارک میں رہا, اور ایسے جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک رحم مطہر سید کو نساء عالمین میں 6 مہینے تک نور رہا. آئیے دیکھیں, بیدار بیٹھے گا, جو میں نتیجہ دوں گا اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ہوشیار رہے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی. جب جناب مریم پر یہ کشف ہوا, جناب عیسیٰ کا نور ان کے رحم میں آیا ہے, تو اب کیا ایک بچی کی حالت ہوگی کہ جس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہ, والد تو انتقال کر چکے تھے جب چھوٹی تھی, جبھی والدہ ہے, چھوا نہیں کسی نے, کیا حالت ہوگی جب جناب زکریا آئے اور یہ واقعہ سنا کہ قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا, قوم کو کیا منہ دکھاؤں. لیکن جناب مریم نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم چپ رہو, قوم کو خود جواب دے. اور جناب عیسیٰ نے جب کلام کیا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, میں پیغمبر ہوں, میں رسول ہوں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ جناب زکریا اور جناب یحییٰ سے تنگ آئی ہوئی تھی قوم, کہ ہر وقت نصیحت انہیں ایک بہانے کی تلاش تھی کہ کس بہانے سے جناب زکریا کو گھیرا جائے. معاذ اللہ, یہ زمانہ اتنا ظالم ہے کہ تہمت لگا دی جناب زکریا نے. جن لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا, ان کے سامنے آپ کی میری کوئی حیثیت ہے؟ بس اس سے اندازہ لگا لیا کیجئے, وہ جو بیچارے بہت خلوص سے کام کر رہے ہوتے ہیں قوم کے لیے, ان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ایسی چیزوں سے. کیوں؟ اسی لیے قرآن نے مثالیں دی کہ پیغمبر تھے تم تو نہیں ہو, پیغمبر پر یہ تہمت, جبکہ جانتے ہیں پیغمبر ہے, جانتے ہیں کہ پیغمبر ہے, معصوم ہے, اور عمر بھی سنو سال بھی 100 سال سے زیادہ گئے, مگر تہمت, کیونکہ اور کسی نے چھوا نہیں ان کے حجرے میں سوائے تمہارے کوئی جاتا نہیں, اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے جناب زکریا, چھوڑ کے چلے گئے, قوم قتل کرنے کے لیے پیچھے دوڑی. تو ایک درخت تھا جس میں یہ عبادت, جس کے آگے یہ پوجا کرتے تھے, بیت المقدس چھوڑ کے الگ الگ بھی اپنے بت خانے بنائے ہوئے تھے, وہاں بھی جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو گھیر گھیر کے لایا جائے, ادھر بھی آؤ ادھر بھی پوری ہوتی ہے, ادھر بھی پوری ہوتی ہے, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, ادھر بھی پوری ہوتی ہے, سب نے اپنے اپنے ٹھیے بھی الگ الگ بنائے ہوئے تھے لوگوں کو گھیرنے کے لیے. تو یہ آج کی کہانی نہیں, ہمیشہ سے انسان کی فطرت یہی رہی ہے. جب وہ درخت کے پاس گئے تو اللہ سے دعا کی, اب آگے سرحد ختم ہو رہی ہے میرے ملک کی, پروردگار کیا کروں؟ درخت شک ہو گیا, حکم ہوا کہ اس میں داخل ہو جاؤ, اس درخت میں داخل ہو گیا, درخت بند ہو گیا. اب یہ قوم آئی, کرتے کا دامن باہر رہ گیا, اسے پہچان لیا, شیطان نے ان کو الہام کیا, جس کو میں کہتا ہوں شیطانی الہام, وہ الہام کیا کہ اس درخت میں آیا, چیر دو اس درخت کو. اب پہلے تو یہ ڈرے کہ بھائی اس پہ تو ہم آ کے منتیں مانتے ہیں, اس کو کیسے کاٹ دیں, پھر خیال آیا کہ ہم ہی نے تو بنایا ہے, کیسا تقدس, کیسا تقدس. جب جان و مال پہ بنائے تو سب تقدس بھول جاتے ہیں, چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے, نہ مانیں آپ, خاموشی سے سن لیں, مگر ایسا ہوتا ہے. تو پھر خیال آئے کہ بنایا تو ہم نے خود ہی ہے, ابھی تو آگے میں کون سا کسی پیغمبر نے تھوڑی کہا تھا اس کی. لہٰذا اب وہ اپنے ہاتھ سے اس درخت کو چیرا, جب چیرا تو درمیان سے دل کے پاس سے جناب زکریا کے 2 ٹکڑے ہوئے, اللہ کے رسول کو چیر دیا گیا آرے سے. اب مجھے بتائیے کہ جناب زکریا اگر یہ دعا مانگتے کہ پروردگار میری جان بچا لے تو بچتی یا نہیں بچتی؟ نبی ہے نا, بچ جاتی. لیکن نہیں, جناب زکریا کو یہ قبول نہیں, جانتے کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں گا, اس سے بڑا رتبہ میرا کیا ہوگا, اسی لیے اللہ نے ان کا ذکر الگ سورہ طہٰ میں، سورہ مریم میں مختلف مقامات پر الگ بڑے اہتمام سے، جناب زکریا کا بھی ذکر کیا ہے، جناب یحییٰ کا بھی ذکر کیا ہے. جناب زکریا آرے سے چیر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. کیوں؟ معلوم ہے کہ مرنا ہے، موت آنی ہے. آج میں نے فاتحہ پڑھوائی، اس سے پچھلی مجلس میں تین چار لوگوں کا خدا سب کو سلامت ہے کہ انتقال ہوا، تین چار نام دے دیے گئے. یہاں بھی میں نے ایک فاتحہ پڑھوائی، مر گئے نا، انتقال ہو گیا نا، گھر والے جمع ہو گئے، خاندان والے جمع ہو گئے، احباب آ گئے، پرسا دیا، ٹھیک ہے. مما تعالیٰ اب آل محمد ماتا شہیدہ، چلو بھائی ایک درجہ ملا محبت آل محمد میں، انشاءاللہ شفاعت ہوگی، بخشے جائیں گے. مر گئے نا وہ بھی جن کا میں نے فاتحہ پڑھایا. لیکن جب کوئی شہید ہو جائے تو، جب اگر شہید ہو جائے تو فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ اب تعزیت دینے والا کتنے احترام سے تعزیت دے گا کہ شہید کا گھر ہے بھائی، یہ شہید ہوا ہے، نام پتا ہو یا نہ پتا ہو، مگر شہید کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اس بات کو یاد رکھو، علی کے شیعوں کے مرنا ہے، موت سے فرار نہیں. ڈر کے بھاگو گے جب بھی مرو گے، موت پیچھے پیچھے آئے گی. ہم نے ڈرتے ہوئے لوگوں کو بھی مرتے دیکھا، موت سے بھاگے، راستے میں کسی اور چکر میں موت آ گئی، کشتی میں بھاگ رہے تھے کشتی ڈوب گئی، موت آنی ہے. لیکن جب شہادت ہو جائے تو ورثہ بن جاتا ہے، شہادت میراث میں مل جاتی ہے. وہ جو کل میں نے بات کی تھی کہ وہ وراثت ہے نا، وہ چلی آتی ہے. اب یہ مرتا نہیں، بلکہ جو خاندان والے ان کے لیے بھی عزت کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، روتے بھی ہیں، غم بھی مناتے ہیں، افسردگی بھی، سب کچھ ہے، سب کچھ بجا، مگر اس کے باوجود پہلی عزت تو حسین یہ دے دیتا ہے نا، اس کی شہادت کے صدقے میں اس کے پورے خاندان کو عزت دے دیتا ہے. دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ شہید کو عزت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس کے گھر والوں کو عزت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو جناب زکریا نے شہادت کے مقابلے میں جان بچانا قبول نہیں کیا، کہ جب شہادت سامنے تو مجھے جان نہیں بچانی، مالک جو تو چاہتا ہے، شہید کر دیا. جناب زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا. جناب یحییٰ تو چھوٹے سے ابھی، لیکن جناب یحییٰ نے سنبھالا نظام. پیغمبر مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ پیغمبر ہے، مگر سنتے نہیں ہیں، بات پہ عمل نہیں کرتے. وہ جو کل میں نے بخت نصر کا آپ کو اشارہ کیا تھا نا، وہ آج لے کر آتا ہوں اس کی بات کو، اب سنیے آپ. جناب یحییٰ کے زمانے میں قوم کہاں تک پہنچ گئی؟ ان بیت المقدس کے چڑھاووں کے پیسوں سے عیاشیاں کرنے لگے. ہردوس جو ان کا سردار ہے، بادشاہ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، ملک کہہ لیجئے، ان کی قوم کا عیاشیاں، جب وہ کر رہا ہے تو سب کر رہے ہیں، خزانے تو اس کے ہاتھ میں، جو چاہے کرے. جناب یحییٰ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہتے ہیں، لوگ جانتے ہیں پیغمبر ہے، احترام بھی کرتے ہیں، مگر بات پہ عمل سن لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ہردوس کے بھائی کا مر گیا، جب اس کا بھائی مر گیا، اس نے اس کی بیوی کو اپنے عقد میں لے لیا، جائز ہے، بھائی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے اپنے عقد میں لیا ہے، جائز ہے. اس بھائی کی ایک بیٹی تھی، یہ بھی صورت واقعہ ایک ہی ہے، مختلف انداز میں قصص میں نقل کیا گیا، میں ایک صورت واقعہ کو پیش کر رہا ہوں. اب یہ جو اس کی بیوی بھائی کی، اس کے عقد میں آئی ہردوس کے، یہ چاہتی تھی کہ میرا ہولڈ رہے، میری حکومت، جب میں اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں تو کیا کروں. اس نے خود اپنی بیٹی کو سجا بنا کے بادشاہ کے لیے پیش کی، جو کہ اس کی بھتیجی بھی ہے، اس کی بیوی کی بیٹی بھی، ہر دو طرح سے اس پر حرام. جب وہ سچ بن کے اس کے سامنے آئی تو یہ اس پر عاشق ہو گیا. بادشاہ تو بادشاہ نشے میں، نہیں کیا کیا جائے، مگر کل لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو حرام ہے، ایسے کیوں کر رہے ہو، یہ تمہاری بھتیجی ہے سگی. ماں نے پیش کیا خود، کہا کہ یحییٰ سے پوچھو. جناب یحییٰ کو بلایا گیا، جناب یحییٰ نے کہا خبردار، اس کو چھونا بھی نہیں، اس لیے صحیح حرام ہے، ہر دو طرح سے حرام ہے، ایک تو تیری بیوی کی بیٹی ہے، دوسرے تیری سگی بھتیجی ہے، تجھ پر حرام ہے. مگر یہ پاگل ہو چکا تھا، اور وہ ملکہ سمجھ چکی تھی اس بچی کی ماں، کہ اب یہ میرے قابو میں اسی بچی کے ذریعے آئے گا. ایک بار خوب اس کو شراب پلائی، خوب شراب پلائی، خوب نشے میں جب وہ دھت ہو گیا، اس لیے نشہ حرام قرار کیے دیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں لوگوں نے انبیاء کو قتل کر ڈالا ہے. اب کوئی کہے میں تو دو بوتل پی لوں تو نشہ نہیں چڑھتا، تو حرام ہے میرے بھائی، حرام حرام ہے، دو بوتل پی کے نہ چڑھے، یا آدھی بوتل پی کے چڑھ جائے تو نشہ تو نشہ ہے، نشہ حرام ہے. لہذا جب نشے میں مست ہو گیا تو پھر وہ بنا سوار کے اپنی بیٹی کو لائی، اپنے شوہر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے بیٹی کو لائی. کیا صرف اقتدار اقتدار اقتدار، یہ اقتدار کیا کیا گل کھلاتا ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. بس یہ کہ آپ تھوڑا سا غور نہیں کرتے کہ تاریخ کی عبرتیں ہیں جو ہر دور میں سامنے آتی ہیں. عبرتیں ہیں یہ, تاریخ کی عبرتیں. قرآن میں ایسی تھوڑی یہ واقعات نقل کیے گئے, اس لیے نقل کیے گئے کہ عبرت ہر دور میں, ان سے عبرت حاصل کرو. اب یہ نشے میں مست, جب آگے بڑھنا چاہا تو اس نے اپنا مہر رکھا. مہر کہا نہیں میرا مہر ہے. کہ تیرا مہر کیا ہے؟ کہا یحییٰ کا سر. اب کچھ آیا تاریخ میں بات یاد آئی؟ قطامہ نے مہر کیا رکھا تھا ابن ملجم کے لیے؟ علی کا سر. یہ بدکار لوگ, یہ پست لوگ کہتے ہیں کہ میرا مہر ہے یحییٰ کا سر, یحییٰ کا سر قلم کر دے میں تیری ہوں. کا پکڑ کے لیا ہو جناب یحییٰ کو لایا گیا, وہی تشت میں اپنے ہاتھ سے اس نے سر قلم کیا جناب یحییٰ کا. سر قلم ہونے کے بعد گویا ہو رہا ہے کہ تو نے مجھے قتل کر دیا, مگر میں پھر بھی تیری ہدایت چاہتا ہوں کہ یہ حرام کام نہ کرنا. مماثلتیں ابھی بتاؤں گا آپ کو. جناب سید الشہداء نے پورے راستے جناب یحییٰ کو کیوں یاد کیا؟ مدینے سے لے کے کربلا تک سب سے زیادہ جس شخصیت کو یاد کیا ہے نا, امام حسین علیہ السلام نے تمام مقاتل میں جناب یحییٰ کو سب سے زیادہ یاد کیا. مماثلتیں تو دیکھیں نا آپ کہ بدکار پست, بدکاری کے عمل کی پیدائش لوگ انبیاء کو قتل کر رہے. کچھ قطرے خون کے تشت کے باہر گرے اور وہ ایسے گرے کہ 474 سال تک وہاں سے خون ابلتا رہا. کب ختم ہوا بتاتا ہوں ابھی آپ کو, کیسے ختم ہوا. خون نہیں رکتا تھا, وہ جوش مارتا رہتا جس جگہ خون گرا تھا جناب یحییٰ کا. اور یہ پہلا سر ہے جس نے قلم ہونے کے بعد کلام کیا ہے, کلام کیا. اور یہ تمام قصص میں ہمارے اہل سنت برادران کے قصص میں بھی موجود ہے کہ قلم ہونے کے بعد. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں بس اتنا ہی تو فرق ہے کہ وہ نبی ہے یا امام ہے. لیکن یہ تو مان لو نا کہ سر قلم ہونے کے بعد بھی اگر ہادی برحق ہو, امام برحق ہو, تو قلم ہونے کے بعد بھی نو کے سنا پہ بھی آیات الہی کی تلاوت کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے, اللہ جسے یہ قدرت دے. تو جس طرح جناب یحییٰ کا سر قلم ہونے کے بعد گویا ہوا, لوگوں نے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کی, تو وہ لوگوں کا سوال کہ اگر نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا تھا پھر تو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا. نہیں, جب عقل میں پردے پڑ جائیں, جب اللہ طے کر لے کہ انہیں عذاب دینا ہے, تو جناب یحییٰ کا سر قلم ہونے کے بعد گویا ہوا گفتگو کی کس نے مانا؟ نہ بادشاہ نے مانا, نہ کسی نے مانا. صدیوں تک خون ابلتا رہا, نہیں سدھرے, ابل رہا ہے. دیکھ رہے کہ یحییٰ کا خون ہے, جانتے تھے, اس کے بعد بھی عبرت حاصل کی, نہیں عبرت حاصل کی. تو عبرت حاصل نہ کرنے والے کسی بھی واقعے سے عبرت حاصل نہیں کرتے. جناب یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا, مشیت نے طے کر لیا کہ ان پر ایسا عذاب مسلط کروں گا کہ اس ایک یحییٰ کے بدلے میں 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کراؤں گا. پست ترین لوگوں. اب میں بتاتا ہوں آپ, 100 سال سے لے کے 400 سال تک کا فاصلہ ہے. جناب ارمیہ پیغمبر ہر نبی کو بشارت دے کے جاتا تھا کہ تم نے یحییٰ کا قتل کیا ہے, لہذا تمہیں سزا بھگتنی ہے. اور وہ ہنستے تھے, وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا نا, یعنی نسلوں کو بھی سزا ملنی ہے. کیوں؟ نسلیں بھی اس پہ راضی ہیں نا. نسلوں نے مذمت نہیں کی. جب مذمت نہیں کی تو وہ اس میں شریک ہیں. یعنی جب انتقام نسلوں سے بھی لیا گیا تو یہی کہا گیا کہ یحییٰ کے خون کا انتقام. کس کا انتقام؟ حالانکہ قتل کرنے والے نہیں رہے, وہ بادشاہ تباہ و برباد ہو گیا, اس کی نسل تباہ و برباد ہو گئی, مگر کیونکہ جو باقی بچے تھے ہر دور میں وہ راضی تھے, یحییٰ کے قتل پہ راضی تھے, مذمت نہیں کی, لہذا وہ بھی اس میں شریک. تو بدلہ جب لیا گیا تو یحییٰ کا بدلہ لیا گیا, حالانکہ قتل کرنے والا موجود نہیں تھا. تو یاد رکھو, وہ جو سوال کرتے ہیں کہ منتقم جب آئے گا تو وہ لوگ تو نہیں ہوں گے جنہوں نے کربلا میں قتل کیا تھا, تو بدلہ کس سے لے گا؟ ہر وہ شخص جو قتل حسین پہ آج تک راضی ہے, جسے بھی وہ مارے گا وہی خون حسین کا انتقام ہوگا. یا وہی خون حسین. جناب ارمیہ پیغمبر کو خبر ملی کہ اب وہ وقت قریب آ گیا, کہ ان پر مسلط ہونے والا ہے عذاب، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور ایسی گمراہیوں میں، ایسی بدکاریوں میں چلے گئے تھے، ہر قسم کی بدکاری ان میں موجود تھی۔ جناب یرمیا نے 7 دن روزہ رکھا، اللہ سے دعا کی، وہی ہوئی، بس اب ہم ان پر مسلط کر رہے ہیں کہ پروردگار علامت تو بتا دے اس شخص کی جس کو تو ان پہ مسلط کرے گا کہ پیدا ہو چکا ہے بابل کی سرزمین میں فلاں موضع میں ہے، جاؤ اس کو دیکھ لو، بخت نصر اس کا نام، اگرچہ کہ کچھ جگہ بخت بھی لکھا ہے، بخت نصر یا نصر، لیکن جو عرف عام میں نام لیا جاتا ہے وہ بخت نصر، اس لیے میں بخت نصر ہی کہہ رہا ہوں، اردو لغت میں عرف عام میں یہی نام، یہ ہجے میں نے اس لیے بتائی کہ کہیں کوئی لغت لے کے آ جائے کہ فلاں کتاب میں تو بخت ہے، آپ نے بخت پڑھا تو ساری چیزیں مجھے دیکھنی پڑتی ہیں، تو میں نے بتا دیا کہ عام فہم الفاظ میں لغت میں اس کو بخت نصر کہا جاتا ہے، اس لیے میں بخت نصر کہہ رہا ہوں، ورنہ ہجے 2-3 طرح کے اس کے نام کی موجود ہیں۔ یہ جب وہاں گئے، اب میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ اپنا انتقام لیتا ہے تو پاک ترین بندوں کے ذریعے، اپنے محبوب بندوں کا انتقام لے گا تو پست ترین لوگوں کو ان کے قاتلوں پہ مسلط کرتا ہے۔ اب اللہ نے جو نشانیاں بتائی تھی، جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا مزبلہ پہ، یعنی وہ بھینسوں کا جو گوبر ہے اس پہ وہ بچہ پل رہا ہے، پڑا ہوا ہے، اس لیے وہاں پڑا ہوا ہے کہ وہ بدکاری کے عمل کی پیدائش تھا، اور علاقے والوں کو معلوم تھا کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے، تو ایسے بچے کو باہر پالا جاتا تھا، تو وہ جناب بھینسوں کے باڑے میں پل رہا تھا، اس کے گوبر پہ پڑا تھا، اس کی ماں کتیا کا دودھ اسے پلا رہی تھی، کتیا کا دودھ اسے پلا رہی تھی، سمجھ گئے کہ یہی ہے وہ بچہ، کتیا کا دودھ اسے پلا رہی تھی، نجس غذائیں، کہیں ہیں کہ خنزیر کا دودھ پلا رہی تھی، بہرحال دونوں ہی نجس ہیں، عین ہے، وہ پلا رہی تھی، سمجھ گئے کہ یہی وہ بدبخت ہے جو بنی اسرائیل پر مسلط ہوگا، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ 5 سال جناب زکریا، جناب ارمیا نے اس کی نگرانی کی، پلتے پڑھتے دیکھتے رہے، جب وہ بڑا ہوا تو جناب ارمیا کو تو معلوم تھا نہیں کیا کرے گا، بیت المقدس میں آ کے تباہ و برباد کر دے گا، پورا بیت المقدس الٹ دے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، تو اس سے امان نامہ لکھوایا کہ بھائی تجھ پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تو پورے بیت المقدس کو تباہ کرے گا، سب کو قتل کرے گا۔ وہ پریشان حیران کہ میرے پاس کہاں طاقت ہے، لوگوں نے مجھے ولد الحرام کہا کے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے، کہ نہیں تجھے اللہ یہ قدرت دے گا، امان نامہ لکھ دے میرے لیے، کیونکہ اس وقت تو مجھے پہچانے گا نہیں، تحریر دے۔ اس نے شوق مذاق ہی مذاق میں ان کو امان نامہ بھی لکھ کے جناب ارمیا کو دے دیا۔ اب دیکھیے ایسے ایسے نبی بھی گزرے ہیں، اب آپ کی سمجھ آ رہی کہ ہر دور میں ہر طرح کے لوگ، کہ امر بالمعروف نہیں علی منکر کرنے کے لیے کتنی مشکلات ہیں، ان لوگ کوئی آدمی سننے والے نہیں، خود ہی عمل کر رہے ہیں، بس خود ہی زندگی کر رہے ہیں۔ امان نامہ اسے لکھوایا، رکھ لیا اپنے پاس نشانی کے طور پہ۔ جب یہ بڑا ہوا، ہوتا ہے نا کہ اللہ اگر بیان کی قوت دے تو 2 طرح سے ہوتی ہے، پازیٹو بھی نگیٹو بھی، منفی بھی اور مثبت بھی۔ منفی استعمال کرو، معاشرے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دو، خوف، دہشت، بربریت ہے کہ نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری ہوتی ہے مذہب کے نام پہ، اور دنیا میں سب سے کم عمل کرتے ہیں مذہب پہ، ہے نا، یہ میرا قول نہیں ہے، میں نے پڑھا بھی نہیں لیکن سنا ہے کہ آئنسٹائن نے ایسی کوئی بات کہی ہے اور مجھے بڑی پسند آئی، تو جس کی بات ہو اچھی وہ نقل کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ مارا ماری ہوگی مذہب کے نام پہ، لوگ ایک دوسرے کو مار دیں گے، اور سب سے کم عمل کریں گے مذہب میں، ایسے لوگ ہیں، عمل نہیں کرتے قتل و غارت گری کے لیے، مذہب کے نام پہ فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کے پاس بیان کی قوت تھی، اس نے جناب بنی اسرائیل کے خلاف خوب بھڑکایا بھڑکایا بھڑکایا، اس کے ساتھ ہوتی گئی قوم ہوتی گئی، اس نے لشکر بنایا، لشکر بنا کے ٹوٹ پڑا یہودیوں پہ، تاریخ میں بدترین قتل عام کیا اس نے۔ جناب ارمیا نے جاری بھی دیتے تھے بخت نصر کے پاس، اس کے سپاہی ایک بانس پہ وہ امان نامہ کھڑا کیا، انہیں پہچان لیا، چھوڑ دو، چن چن کے مارتا تھا، جھاڑی کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جاتا تھا تو اس کو بھی نکال کے مارتا تھا، قتل کرو، بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ آخری زمانے میں بھی یہی ہوگا یہودیوں کا انجام، کہ اگر یہ کسی جھاڑی کے پیچھے چھپیں گے تو جھاڑی چلا کر کہے گی کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے پکڑ لو، کسی غار میں گھسیں گے غار پکار کے کہے گا کہ یہاں چھپا ہوا ہے پکڑ لو، یعنی روئے زمین پر اتنا فتنہ و فساد ان کی وجہ سے پھیلے گا۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ہوا، جب یہ پورے بیت المقدس کو بالکل زیر و زبر کر دیا، مٹا ڈالا، آگ ہر طرف، آگ اور خون کسی کو نہیں چھوڑا، جب اس ٹیلے پر پہنچا تو دیکھا خون جوش مار رہا ہے، پوچھا یہ کس کا خون ہے، تو جو بوڑھے 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 تھے دو چار, جناب ارمیہ سے پوچھا کہا یہ یحییٰ نبی کا خون ہے, اس کو بے گناہ انہیں قتل کیا تھا, اس وقت اس نے بشارت دی تھی ان کو عذاب کی, تیرے مسلط ہونے کی خبر دی تھی, اور یہ خون جب سے ابل رہا ہے اس جگہ پہ جس کے گرد مڈیر باندھ. تو اس نے کہا یہ بند کیسے ہوگا؟ کہا جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے ان کے قتل عام سے. اس نے کہا جو بچے ہیں ان کو بھی قتل کرو. پھر اس نے حکم دیا کہ جو بچے ان کو قتل. 70,000 قتل کر دیے. 70,000 اس زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی, جیسے 70,00,000 اس زمانے کا آبادی کا ریشو تو نکالے, قتل کر ڈالے پھر بھی خون جوش مارتا رہا. کہا دیکھو کوئی بچا ضرور ہے, تو ایک کہیں جا کے کوئی بڑھیا 100 سال سے زیادہ کی بڑھیا کہیں چھپی ہوئی تھی اس کو لے کر آؤ. جب اس بڑھیا کا بھی سر قلم کر دیا تو خون رک گیا. اب یہ کوئی نبی تو یہ انتقام نہیں لے سکتا, کوئی رسول تو ایسا نہیں کر سکتا تھا, کوئی امام تو ایسے نہیں کر سکتا تھا. کس نے کیا؟ پست لوگوں کے مقابلے میں جو ان سے بڑا ظالم آیا, جو ان سے بڑا بدکار آیا, اس طرح بیت المقدس ایک بار اجڑا کہ اس کو کچھ بھی باقی نہیں بچا. اس کو پھر آباد ہونے میں 100 سال, جناب عزیر نے جب دعا کی کہ آیا میں اس کو دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا آباد, اللہ نے 100 سال کی نیند مسرت کی, 100 سال بعد اٹھے تو دیکھا پورا بیت المقدس دوبارہ آباد ہو چکا. تو بخت نصر نے پورا بیت المقدس اڑا دیا تھا. اب آئیے اس سوال کی طرف, آپ کہیں گے کہاں موضوع کہاں یہ باتیں, لیکن آئیے اب میں آپ کو پھانس آپ کے ذہن میں ہوگی نہیں تو میں چپ ہو رہا ہوں, میں خود پیدا کروں گا. میں نے مجلس کے آغاز میں ایک اصول دیا آپ کو کہ اللہ اپنا انتقام پاک ترین لوگوں کے ذریعے لیتا ہے, انبیاء اور ائمہ کے قتل کا انتقام بدترین لوگوں کے ذریعے لیتا ہے نا ایسا, یہ تاریخ ہے. پست لوگ, یہ جو آج ظلم و ستم ہو رہا ہے نا, ہم جد و جہد کر رہے ہیں اپنی جگہ, لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کا باپ آئے گا ان کے اوپر, کوئی جو ان سے بھی بہت ہی بڑا خبیث ہوگا وہ ان کے اوپر مسلط ہوگا. یہ تاریخ, جیسے چنگیز مسلط ہوا تھا بغداد پہ, تاریخ آپ کے سامنے. لیکن سوال ہے, سوال یہ ہے کہ وہ جو منتقم آئے گا وہ تو خون حسین کا انتقام لے گا ہے نا, خون حسین کا انتقام لے گا. ہم نے اصول کیا بتایا کہ اللہ اپنا انتقام لیتا ہے پاک ترین لوگوں کے ذریعے, انبیاء اور ائمہ. دیکھیں ضائع نہیں جانا چاہیے جو میں نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلی بار میں, یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ نتیجہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا جو نتیجہ میں دینے جا رہا ہوں. یہ بڑی خورے جس کو کہتے ہیں ارقریزی اور جگر کا خون صرف کرنے کے بعد اس مطلب کو میں خود کیونکہ پریشان ہو گیا تھا جب یہ سوال میرے سامنے آیا, تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس کا جواب کیسے ملے گا, اس کا جواب کہاں سے ملے گا. مگر وہ مسئلہ ہی کیا جو باب مدینہ العلم کی چوکٹ پہ سر جھکاؤ اور اس کا جواب نہ ملے. تو جب ہم جیسے گناہگاروں کو جواب مل سکتا ہے, خدا نہ کرے نہ سمجھے کہ میں کوئی بشارت مجھے ہو گئی یا کوئی الہام, ایسا کوئی دل میں خیال نہیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جواب کیسے آیا. سنیے اب آپ, یہ سوال میرے بھی ذہن میں پیدا ہوا کہ اصول تو یہ دیا مشیت نے, اپنا انتقام لے گا پاک ترین لوگوں کے ذریعے, انبیاء اور ائمہ کا انتقام لے گا پست ترین, لیکن رسول و آل رسول کی جو اولاد حسین اور آل حسین جو آج تک قتل ہو رہی ہے, ابو طالب کی اولاد جو قتل ہے, اس کا انتقام لینے والا تو پاک ترین طاہر و مطہر ہے, وارث انبیاء ہے, وارث رسول ہے, وارث علی ہے, وارث حسین ہے. اس سے زیادہ پاک ترین قوم جس کے پیچھے انبیاء نماز پڑھیں گے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن گرا کھلی. میں نے اصول کیا بتایا, میں نے یہاں پہ آگے مسئلہ ہوا, بڑی مشکل ہوئی. ایک اور صلوات بھیجی محمد آل محمد پر, بڑی مشکل ہوئی. پاک ترین لوگوں کا انتقام بدترین لوگوں سے, لیکن یہاں پاک ترین لوگوں کا انتقام کون لے رہا ہے؟ جو انہی کے صلب سے ہے, جو طاہر و مطاہر ہے, جس کو اللہ نے قرآن میں وہ نور کہا ہے کہ جسے تم پھوکوں سے مارنا چاہتے ہو کہ بجھا دو بجھا نہیں سکتے, جسے وہ نور کہا ہے جو ساری کفر کی طاقتوں پہ غالب آ جائے گا. تو اصول وہ گیا, اصول تو وہ تھا, یہ کیا ہوا؟ اسی لیے اب زیارت وارثہ کو کھولو, اس انتقام کے لیے, یہ پاک ترین فرد کا جو انتقام ہے اس کے لیے. ماشاءاللہ یار, آپ نے سارا میرا جو ہے نا سارا ستیہ ناش کر دیا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. پانی دو. جملہ آئے گا ایک جگہ, خدا کی قسم عجیب بات ہے, السلام علیکم یا سار اللہ مبنا سارہی, حسین کے خون کو اللہ نے اپنا خون قرار دیا ہے, اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام. تو اب یہ حسین کا انتقام نہیں, اللہ اپنا انتقام لے گا. جواب ملا, جواب ملا کہ اللہ اپنا انتقام پاک ترین لوگوں کے ذریعے سے لیتا ہے, انبیاء اور ائمہ کا انتقام لے گا پست ترین لوگوں سے, لیکن حسین کے خون کو اللہ نے اپنا خون کہا. سلام اس خون خدا پر, اس خون خدا کے بیٹے پر. تو حسین کی شہادت وہ شہادت جسے اللہ اپنا انتقام کہہ کر لے رہا ہے, کہ یہ منتقم اس لیے پاک و طاہر ہے کہ یہ اللہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے آئے گا. کتنی بار کہہ چکا, جب زیارات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نادی لوگ نے انسان بنا سکتا ہے, جملے بڑوں بڑوں میں نے اہل علم کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھا, زیارتیں والی صاحب ان کو شک ہوتا ہے, حدیث کی صاحب ان کو شک ہوتا ہے, خدا کے بندے دیکھو تو صحیح, گہرائی میں تو جاؤ. کوئی عام انسان یہ جملے استعمال ہی نہیں کر سکتا, اور میرا یقین ہے کہ آپ میں سے اکثریت نے کبھی اس پہلو میں سوچے ہی نہیں ہوگا کہ زیارت والی صاحب یہ جملہ کیوں ہے. السلام علیکم سارے, اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے, یعنی علی اور حسین کے انتقام کو اللہ نے اپنی طرف موڑا ہے کہ یہ میرا انتقام ہے, اور میرا انتقام لینے کے لیے پاک ترین بندہ ہوگا, اتنا پاک کہ اس کے پیچھے رسول نماز پڑھیں گے, اس کے پیچھے نبی نماز پڑھیں گے. کیوں اتنا پاک خون ہے یہ؟ کیوں خون خدا ٹھہرا حسین کا خون؟ کیوں خون خدا ٹھہرا علی کا خون؟ جناب یحییٰ کا جب سر قلم کیا گیا, تین شب و روز کے پیاسے نہیں تھے. جناب یحییٰ کا سب جب سر قلم کیا گیا, کوئی بہن خیمے کے دروازے سے دیکھ نہیں رہی تھی. جناب یحییٰ کا جب سر قلم کیا گیا, کوئی چار سال کی بچی فریادیں نہ کر رہی تھی کہ میرے بابا کا سر نہ کاٹ لے. جناب یحییٰ کا جب سر قلم کیا گیا تو 72 لاشیں نہیں اٹھائے ہوئے تھے جناب یحییٰ. علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جناب یحییٰ نے, قاسم و محمد کے لاشیں نہیں اٹھائے. یحییٰ کا کوئی بھائی عباس جیسا نہیں تھا. جب جناب یحییٰ کا سر قلم کیا گیا تو انہیں یقین تھا کہ کوئی میرے گھر کو نہیں لوٹے گا, کوئی میری ناموس کو بازاروں میں نہیں لائے گا. مگر جب حسین کا سر قلم کیا گیا تو حسین جانتے ہیں کہ اب خیموں کو لوٹا جائے گا, خیموں کو آگ لگائی جائے گا, اب میری ماں بہنوں پھوپھیوں کو سر بنانا بازاروں میں لایا جائے گا. جانتے ہیں حسین کہ اب کیا ہوگا. تو یہ فرق ہے یحییٰ میں اور حسین. اس لیے ہر نبی نے حسین پر گریہ کیا. یقین رکھو یہ کوئی ضعیف روایتیں نہیں ہیں, اس لیے کہ کسی نبی یا پیغمبر کے خون کو اللہ نے اپنا خون قرار نہیں دیا ہے. اس لیے سب روئے, ابراہیم ہو یا اسماعیل, آدم ہو یا شیس, نوح ہو یا نوح, ادریس ہو یا موسیٰ, جو نبی ہو, داؤد ہو یا سلیمان, یحییٰ ہو یا زکریہ, حسین پر سب نے گریہ کیا ہے. اس لیے کہ کسی کو اس طرح سے نہیں لوٹا گیا, کسی کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا جیسے حسین. ایسے حالات کسی کے ساتھ نہیں گزرے جیسے حالات حسین اور حسین کے خاندان کے ساتھ گزرے. اس لیے کسی کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے جو حسین کے ساتھ ہے. وارث انبیاء, السلام علیکم وارث, تمام میراث شہادت کی میراث ہو گئے. رنج و غم کی میراث ہو، روح کی روحانی میراث ہو، علمی میراث، جو کچھ ہے سب حسین کے پاس، اور حسین تمام انبیاء کی محنتوں کو بچا رہا ہے. وعدہ طفلی صرف حسین نے نہیں کیا تھا اپنے نانا سے، جب حسین وعدہ طفلی کر رہے تھے، بس ایک خیال پیش کر رہا ہوں، کچھ علماء یہ خیال نقل کیا ہے، پیش کیا ہے کہ ایک ایک قربانی میں جب حسین ہاں ہاں کرتے جاتے ہوں گے، ایک جگہ آ کے رکے ہوں گے حسین کہ اگر بیٹے میرے حسین تیرے قتل کے بعد بھی میرے دین کی کشتی مجدار میں رہی تو کیا ہو. اب حسین خاموش ہے کہ اب کیا کروں، بیٹے بھی شہید ہو گئے، میں بھی شہید ہو گیا، اب کیا کروں. تو اس وقت کوئی چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی ہوگی، بھائی کا شانہ پکڑ کے کہا ہوگا بھیا خاموش کیوں ہو گئے، کہہ دو زینب کی چادر کا بادبان بنا دوں، اے نانا تیرے دین کی کشتی کو مندھار سے نکال لوں. شریکت الحسین زینب، کوئی لقب نہیں مل سکتا زینب کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، کوئی لقب. میں پہلے بھی اپنی مجبوری ظاہر کر چکا ہوں، جس مقام پہ زینب ہے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے کوئی لقب نہیں رہ سکتا. جس بی بی کی آواز 35 سال جو پڑوس میں رہتے ہو گواہی دیں کہ ہم نے کبھی اس بی بی کی آواز نہیں سنی. جو ماں کی قبر پہ جاتی تھی تو رات کی تاریکی میں جاتی تھی، وہ بھی بھائیوں کے جھرمٹ میں کہ کسی اور کا سایہ بھی نہ پڑے. مجھے بتائیے پہلی بار اس زینب کو بازار میں آنا پڑا، پہلی بار. سنتی آئی تھی زینب، لیکن جب تک عباس سامنے تھا زینب کو یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری سر سے چادر چھپے. مگر عصر عاشور کے بعد زینب کو ہر بات کا یقین ہو گیا کہ ہاں اب مجھے ہی اس قافلہ حسینی کو لے کر چلنا ہے. کربلا فتح کرائی زینب، کوفے کا بازار بھی فتح کیا، کوفے کا دربار بھی فتح کیا، شام کی راہوں میں بھی حسینیت کا پرچم لہراتی ہوئی آ گئی، دمشق کے بازار میں بھی حسینیت کے جھنڈے گاڑ دیے. لیکن ایک موقع ایسا آیا جہاں زینب رک گئی. مجھے بتائیے بازاروں میں سر برہنا اسی حالت میں بیبیاں گئیں کہ نہیں گئیں؟ ابن زیاد کے دربار میں اسی حالت میں گئیں کہ نہیں گئیں؟ لیکن جو ہی یزید کے دربار میں داخلے کی بات آئی زینب نے کہا بس بیٹا سید سچا. زینب اس دربار میں نہیں گئی، زینب اس دربار میں نہیں گئی. اب مجھے بتائیے اس دربار کا عالم کیا ہو. عزاداروں میری تو ہمت بھی نہیں ہے بہت ہلکا کر کے جملے بتا دوں کہ اس ملعون نے کفار اور مشرک ملکوں کے بھی نمائندوں کو سفیروں کو بلا کے بٹھایا ہوا تھا. شراب کی محفل جاری تھی، مجھے نہیں معلوم، مگر ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس وقت بھی حسین کی بہن کو یہ خیال ہو کہ اگر تم نے اپنے رسول کی ذریت کو اجاڑ ہی دیا ہے تو کم سے کم ان کافروں کے سامنے تو تماشا نہ دکھاؤ. خود وہ ملعون تخت طلا پر بیٹھا ہے اور نشے میں ہے، میں تو منظر کشی بھی نہیں کر سکتا، ڈرتا بھی ہوں، ڈرتا بھی ہوں. وہ ایسے باتیں بیان کرنے سے، ایسا لہجہ اختیار کرنے سے پروردگار مجھے معاف کرے، مگر میں کیا کروں، جتنا ہلکا ہو سکتا ہے کر کے بتا رہا ہوں. زینب نے کہا اس دربار میں نہیں جائے گی زینب، اس دربار میں نہیں جاؤں چاہے کچھ ہو جائے. پھر وہی شمر کا تازیانہ سید سجاد کی پشت، کہو اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا ہے. سید سجاد پھر آئے، زنجیروں کا لنگر سمیٹ کے، پھوپھی اماں مشیت یہی ہے کہ اسی عالم میں دربار میں داخل ہونا ہے. زینب نے پشت ناکہ سے حسرت سے اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ بیٹا سید سجاد تو وقت کا امام ہے، لیکن ابھی بدعا کا حق تو کسی نے نہیں چھینا زینب سے، نفرین کا حق تو مجھے حاصل ہے. لوگ کہتے ہیں بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں کہتا ہوں ہاتھ کیسے اٹھائے گی زینب، ہاتھ تو پسے پشت بنے. رخ پھیرا ہے، چہرہ بلند کیا آسمان کی طرف اور آواز دی، بس اب میں اس قوم بدکار کے لیے بد دعا کر رہی ہوں، اے ام کلثوم، اے ام رباب، اے رقیہ، اے سکینہ، میں بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ بس بد دعا کے لیے جو ہی چہرہ بلند کیا، سامنے نوک نیزہ میں بھائی کے سر پہ نگاہ کر، زینب تڑپ اٹھی، یہ دیکھ کر کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو جائے، تڑپ کر چلائی، زینب میرے ماں جائے، یہ بعد قتل تجھ پر ایسی کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ تیری آنکھوں سے آنسو جاتے؟ سر حسین گویا ہوا، بہن زینب میری ساری محنت اکارت ہوئی جاتی، زینب یہ امتحان بھی دینا ہے، اسی عالم میں دربار میں جانا ہے، میں نے ختم نہیں کیا۔ زینب نے سر جھکایا، بیویاں ناکوں سے اتری، دربار میں داخل ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سب بیویوں نے زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا، سب بیویوں نے زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ وہ ملعون جو تشت طلا سے سر حسین سے بے ادبی کر رہا ہے، اس نے نام لے کر پکارا بنت علی کا کہ وہ ہے، بتایا گیا ہے، تو اسے میرے سامنے لا، اتنا سننا تھا فضا آگے آگے، خبردار جو کسی نے قدم بڑھایا میری شہزادی کی طرف، للکارا جناب فضا۔ یزید نے حیران ہو کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہ اس گھر کی کنیز ہے، فاطمہ کی کنیز ہے فضا، جلاد کو ہم نے اس کا سر قلم کر دیا۔ جلاد آگے بڑھا، فضا نے غور سے دیکھا، کہا قوم حبشی سے ہے؟ کہا کہ ہاں۔ دربار میں نظر دوڑ آئی، 40 سے زیادہ حبشی فوجی، حبشی غلام کھڑے، للکار کے کہتی ہے کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو؟ یہ یزید تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے اور تم کھڑے ہو؟ تلواریں بے نیام ہو گئی دربار میں، یزید کے سر پہ پہنچے، حکم واپس لے ورنہ ابھی تلوار یہیں چل جائے گی، یہ دربار لاشوں سے پٹ جائے گا، خون کی ندی بہ جائے گی۔ گھبرا گیا یزید، گھبرا کے جلاد کو کیا واپس پلٹا، اس کنیز کو قتل نہ کرنا، بس اب زینب سے نہ رہا گیا، مدینے کا رخ کر کے کہتی دیکھ لیا نانا، گھر کی کنیز کے لیے کتنی تلواریں بے نیام ہو گئی، کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ میرے رسول کی بیٹی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون۔